الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدری چند کے ناظرین پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ پوری فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. مدری چند کے ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک ٹاپک اور ایک آیت مبارکہ اس کا پس منظر شان نزول اور پھر اسی کے کچھ تشریحی کلمات اور پھر اسی کی تفسیر اور کچھ تشریحی کلمات عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اول تاخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے. قرآن پاک سے متعلق ایک آیت اور شان نزول اور کچھ احادیث طیبہ انشاءاللہ ہم سیکھنے کی یہاں پر کوشش کریں گے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں. یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا لِيَنْفِرُوا كَافَةً کہ سارے کے سارے دین سیکھنے کے لیے اپنے علاقے اپنی بستیاں اپنے گھر بار وہ چھوڑ کر نکل جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ایک گروہ میں سے ایک جماعت یہ نکل آئے اور تفقہ فی الدین حاصل کرے, دین کی سمجھ بوجھ یہ حاصل کرے. اور مقصد کیا ہو, لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ تاکہ وہ ڈرائیں, یعنی اللہ کے احکام سنا کر ان کو ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ ان کی طرف لوٹیں تاکہ وہ ڈر جائیں اور یہ احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. اس آیت مبارکہ میں علم دین سیکھنے کے لیے نکلنا, کوشش کرنا, جانا اور ایک اس کی پوری گویا کہ پلاننگ بتا دی گئی, بیان کر دیا گیا, لوگوں کی مشقت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے نکل جائیں. اب اس کا بھی ایک پس منظر ہے. ایک واقعہ ہوا, اس کا شان نزول مختلف کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں جو بیان کیا گیا اس میں ایک یہ تھا کہ ایک بار ایک قبیلے کے لوگ سارے کے سارے مدینے میں آ گئے اور مقصد کیا ہے, مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم علم دین سیکھیں. اب وہ سارے یہاں آئے تو یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ان کے علاقے تو پورے ویران ہو گئے اور یہاں مدینے کے اندر معاشی طور پر تنگی ہو گئی کیونکہ یہ لوگ آئے اور عام طور پر انداز طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جو آتے تھے مدینے کے لوگ، مدینے میں رہنے والے، وہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کو کھلاتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، اور ان کے کھانے پینے کے انتظام کرتے۔ تو ایسا معاملہ ہوا کہ اب اتنے قبیلے کے پورے لوگ آ گئے اور وہ کہتے ہیں ہم دین سیکھنے کے لیے آئے۔ لیکن دو چیزیں درپیش ہو گئیں، ان کے علاقے ویران ہوئے اور مدینے کے اندر یہ تنگی آ گئی معاشی طور پر۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ دین سیکھنے کے لیے بھی ایک ساتھ ہی پورے کے پورے، کہ پورا گاؤں خالی ہو گیا، پورا قبیلہ خالی ہو گیا، ایسا نہ آؤ، ان دو دشواریوں سے بھی بچا جائے۔ پھر ان کے اوپر بھی تو کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے اپنے گھر چلانے ہیں، ان کے کئیوں کے بچے ہیں، بوڑھے ضعیف والدین ہیں۔ تو یہ سب معاملات جو ایک شریعت مطہرہ نے بھی ایک ذمہ داری رکھی ہے، ساتھ ساتھ اس کو بھی تو حلال ذریعہ معاش تلاش کرتے ہوئے پورا کرنا ہے۔ تو فرما دیا یہ انداز اختیار نہ کرو کہ پورے کے پورے یوں آ جاؤ، نہیں، بلکہ تم میں سے جو گروہ میں سے ایک جماعت، یعنی ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے والوں میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل آتی کہ کچھ لوگ آئیں اور وہ دین سیکھنے کی طرف جائیں اور تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ انہیں حاصل ہو جائے، پھر جب وہ واپسی پلٹیں، واپسی جائیں، وہ دین سیکھنے کا مقصد بھی یہاں بیان کر دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، ان کو ڈرائیں اور ان کو راہ راست کی طرف راغب کریں اور اللہ کے احکامات سنائیں۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر یک بارگی ایک ساتھ پورے کے پورے قبیلے والوں کو گھر سے نکلنے کے لیے یہ ممانعت فرما دی گئی۔ اور ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو لوگ نہیں گئے تھے غزوے میں، تو ان کے لیے بڑے شدت والے احکام نازل ہوئے۔ اب جب یہ ہوئے، اس کے بعد جب ایسا کوئی سلسلہ ہوتا تو جیسے ہی اعلان ہوتا جہاد فی سبیل اللہ کا، اللہ کی راہ میں نکلنے کا، تو پھر سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کئی غزوات میں تو ساتھ جاتے تھے، اور پھر کبھی کبھی آپ یوں ہی گروہ بنا کر آپ بھیج دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو جب یہ آیتوں پر، یعنی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں پر شدت والے احکام نازل ہوئے، تو پھر کوئی نہیں ٹھہرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اب چلو، اب اعلان ہوا تو اب چلو، اب چلو۔ اب ہوا یہ کہ سارے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرماتے اور آپ کے پاس چند ہی لوگ ٹھہرے۔ تو اس پر بھی یہ آیت مبارکہ وہ نازل ہوئی کہ اب ادھر بھی اگر اللہ کی راہ میں بھی جا رہے ہیں تو سارے کے سارے ایسے نہ چلے جاؤ، بلکہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں بھی ٹھہر جاؤ اور یہاں رہ کر وہ علم سیکھتے رہو۔ تو یہ انداز بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا، جہاں حکم ہوتا کہ پورے کے پورے نکل جاؤ پھر پورے ہی نکلتے، اور جہاں ایسا حکم نہیں ہے تو پھر وہاں فرما دیا کہ پورے پورے قبیلے ہی نہ ایسے چلے جایا کرو، بلکہ کچھ وہاں مدینے میں بھی ٹھہر جائیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تاکہ اس دوران جو احکام شرع نازل ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم فرما رہے ہیں، وہ تعلیم بھی تم تک، دیگر تک بھی پہنچے، اور قبیلے کے وہ لوگ جو یہاں ہیں وہ سیکھیں اور ان کو سکھا دیں جو گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک خوبصورت اسلام نے علم سیکھنے کا ایک طریقہ، بلکہ کئی اعتبار سے ایک جامع پلاننگ کیا ہونی چاہیے، وہ پورا ایک پلان بنا کر دے دیا کہ کسی بھی کام کے اندر مہارت حاصل کرنا ہو یا کسی بھی نئے کام کو اس انداز سے کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار بیان کر دیا گیا۔ اگر تو سارے کے سارے لوگ اس میں چلے جائیں گے تو پھر زندگی کے اندر ویسے ہی تعطل آ جائے گا، زندگی کے معاملات معطل ہو کے رہ جائیں گے۔ وہ چلتے رہیں لیکن ایک ساتھ گروہ یہ کام کرتا رہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ یہ اس مقام پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے آگے سلسلہ وہ بھی حل ہوئے گا اور وہ دین کا پیغام آگے پہنچتا رہے گا۔ آج تک دنیا کے اندر ہر اعتبار سے اسی اصول کو وہ نافذ سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، کوئی ملکی سطح کی ٹیکنالوجی ہو یا دینی مدارس کے اہتمام اور انتظام کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، وہاں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو جن کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ آگے جا کر مستقبل میں جا کر ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، جو بظاہر اس سال میں وہ 2021 میں رہتے ہوئے 2021 کو نہیں سوچتے، بلکہ وہ رہتے ہوئے آگے کی 10 سال 15 سال وہ پلاننگ ایک ہو رہی ہے، 50 سال بعد کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ابھی سے انتظام اور اہتمام کرنے ہوتے ہیں۔ تو ابھی سے کچھ ہوشیار لوگ، سمجھدار لوگ، میں خاص طور پر دینی بات کروں گا تو مدارس کی طرف کچھ نہ کچھ یہ ترغیبات دی جاتی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، ان کو آپ مدارس کے اندر ایڈمیشن دلوائیں، وہ عالم بنے، پھر آگے جا کر مفتی بنے، پھر آگے جا کر یہ کام کریں۔ تو اس طریقے سے یہ دین کی ترویج والا معاملہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمانے سے لے کر آج تک اسی طرح الحمدللہ چل رہا ہے۔ مدنی چین کے ناظرین، علم سیکھنا اور علم کے لیے سفر کرنا یہ بڑا محمود عمل ہے، اور علم تو ویسے ہی یہ ایک فریضہ ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ علم سیکھنے کی حکمتیں کیا ہیں، تو آپ نے جہاں پر روایات کو جمع کیا اور ان کو بیان کیا، اور یہ بات وہاں پر یہ حدیث پاک بھی لکھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور ایک روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ علم کو طلب کرنا یہ فرض ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہ بیان کی یہاں تک کہ آدمی حلال حرام اور اللہ کی حدود کو جان لے، یہ علم سیکھ لے۔ حسب حال، حسب موقع آدمی کو علم سیکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھنے کے بعد آپ بڑی پیاری آپ نے باتیں ارشاد فرمائی، علم سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں، اللہ کی اطاعت کروں، تو وہ اطاعت اور فرما برداری بغیر علم کے ممکن نہیں، کہ میں کیسے کما حقوں وہ فرما برداری اور اطاعت کو میں نے بجا لاؤں گا جبکہ علم حاصل نہ کروں، تو اس لیے علم ضروری ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو، تو کہا شیطانی وار جب مجھے علم میں نہیں ہوں گے کہ کس کس طریقے سے شیطان آدمی کو بہکاتا ہے، تو پھر اس سے بچنا کیسے ہو سکے گا، اس لیے علم سیکھو تاکہ شیطانی واروں سے بچ جاؤ۔ پھر فرمایا اللہ نے مجھے، یعنی ہم میں سے ہر ایک آدمی کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ شکر کیسا، اس کی کیفیت کیسی، کہیں ایسے وہ کلمات نہ ہو کہ میں ناشکریوں میں پڑا ہوں اور رب کی رحمتیں اور نعمتیں اس قدر میرے پاس موجود ہیں۔ تو کہا کہ یہ بھی پورا علم ہے، جب علم نہیں ہوگا تو آدمی شکر گزار بھی نہیں بن سکتا۔ یہ تو چند باتیں۔ پھر آگے فرمایا حلال حرام، تجارت، معیشت، جو بھی اپنا ذریعہ معاش وہ اختیار کرتا ہے، تو ہر ہر چیز میں اسے علم کی ضرورت پڑے گی، تو کہا اس لیے علم سیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے، اور یہاں پر مراد جو علم سے لیا گیا کہ وہ علم دین سیکھنا ہے۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت مزید کچھ وضاحت فرمائی گئی، تو وہاں یہ بات ذکر کی گئی کہ تین علوم، علم توحید، دوسرا علم سر، اور تیسرا علم شریعت، یہ اہم ہے۔ علم توحید یعنی آدمی یہ بات سیکھ جائے، سمجھ جائے، اس کا علم حاصل کر لے کہ میرا معبود ایک ہے، رب عز و جل وہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور آدمی اس طرح شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ ہے علم توحید، جو رب کی ذات اور صفات، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں وہ واحد ہے، اکیلا ہے، لا شریک ہے، وہ سنتا ہے سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ دیکھتا ہے دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں، اللہ ان سے پاک ہے، وہ تصرفات فرماتا ہے مگر ہاتھوں کا اور اعضاء کا وہ محتاج نہیں، اور وہ ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ کے لیے اعضاء، اللہ کے لیے جہتیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، وہ اللہ ان جہتوں سے سمتوں سے بھی رب پاک ہے۔ تو یہ بات ارشاد فرمائے گی، پہلا علم علم توحید، دوسری بات آپ نے فرمائی علم سر، یعنی اس کا تعلق ہے دل سے، اور اس سے متعلقات جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی سیکھنا فرض ہے، تکبر، ریاکاری، فخر، حسد، حرص، غضب، یہ کئی ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو باطنی مرض ہیں، دل ان چیزوں کے مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اس کا بھی علم سیکھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ کہیں آدمی ریاکاری میں پڑے تو بھی اتنی وعیدیں، تکبر جہنم کی وعیدیں، اور کئی چیزیں جن کا تعلق دل سے ہے، ہم بغیر کسی قرائن دلائل کے ہم کسی پہ کچھ کال نہیں کر سکتے، لیکن ہر آدمی کو یہ سیکھنا کہ وہ کہیں تکبر میں تو نہیں پڑا ہے، اس میں اس معاملے میں تو نہیں پڑا، تو یہ باطنی امور ان کی نشاندہی ہونا، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے مدنی مذاکروں میں بکثرت اس پر کلام فرماتے ہیں، بکثرت اس علم پر کلام فرماتے ہیں۔ تیسرا علم فرمایا گیا علم شریعت، علم شریعت کے ہم پر شرعی طور پر ہم مکلف ہیں، جو چیزیں ہم پر واجب ہیں، فرض ہیں، جن کا کرنا ضروری ہے یا جن سے بچنا ضروری ہے، ان کا بھی علم ہے، اس میں حلال، حرام، فرائض، واجبات، ان کی سب چیزوں کی ڈیٹیل وہ اس علم میں آئے گی۔ تو حسب حال ہر آدمی پر وہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شروع کریں عقائد کہ جس میں عقیدے درست ہو سکیں، عقیدے میں کسی طرح کی گمراہی نہ ہو، عقیدے میں کسی طرح کی کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو، عقیدے میں کوئی ایسی بے ادبی شامل نہ ہو گئی ہو، یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عقائد کے اندر۔ پھر آگے اعمال کے اندر، اب اس میں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری ڈیٹیل، پھر باطنی امور کے اندر یہ حرص، طمع، تکبر، ریاکاری، یہ سب چیزیں پھر اس ڈیٹیل کے اندر آئیں گی، اور ساتھ ساتھ اپنے بزنس، کاروبار، ملازمت، جو بھی ذریعہ معاش، اس کو بھی دیکھنا۔ تو یہ دینی ایک علوم کا ایک خوبصورت یہ گلدستہ ہے کہ اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ مقدم ہے، یہ پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی ہی بدولت علماء کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ عالم کو عابد پر جو ساری رات نوافل پڑھے، صبح و روزے کی حالت میں گزارے، اس پر عالم کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، اور ایک نے فقیہ واحد، ایک فقیہ یہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک فقیہ وہ کئیوں کے عقیدے بچاتا ہے، ان کے ایمان بچاتا ہے، شیطان کے چنگل میں انہیں پھنسنے نہیں دیتا، طرح طرح سے ان کی تربیت کر کے انہیں وہ سیدھی راہ پر رکھتا ہے۟ ایک عالم اور دوسری طرف 1000 عبادت گزاروں، شیطان کو ان کی عبادت سے کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک عالم اور ایک فقیہ وہ ایسا ہے کہ شیطان اس سے گھبراتا ہے کہ یہ 1000 بندوں سے زیادہ مجھ پر یہ بھاری ہے، سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو راہ راست پہ چلایا ہوا ہے، یہ لوگوں کے ایمان بچا لیتا ہے، یہ لوگوں کی ایسی تعلیم اور تربیت کر دیتا ہے، لوگ مجھ سے اپنا ایمان جو ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی میرے اس جنگل میں نہیں پھنس سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو طلب علم کے راہ پر چلے، علم کو طلب کرنے کے لیے کسی راہ پہ جو شخص چلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے، گویا کہ وہ جنتی راستوں پر چل پڑا۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم، علم کو طلب کرنے کے لیے جو کسی راستے میں جائے نکلے، فرمایا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے راستے پر ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے، جب تک وہ نہیں لوٹتا گویا کہ وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی اسے سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ وانما انا قاسم واللہ یعطی، حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ علم، یہ میراث ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں، کس قدر اہتمام کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے، بارگاہ رسالت سے ایک بات بھی وہ کہیں کہ ہماری وہ رہ نہ جائے، اہتمام کرتے۔ باقاعدہ کچھ ایسے کہ جو لکھتے، کچھ ایسے کہ جو بڑی قوت حافظہ والے سنتے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے کہ جو ذہین ہیں وہ میرے قریب قریب بیٹھے، نوجوان ہو ذہین ہو۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ علم دین اس کے لیے بھی ذہانت فطانت، کہ آدمی یہ نہیں کہ بچوں میں سے جو کند ذہن ہو، جس کا ذہن اچھا نہیں ہے، اسے کہیں کہ یہ مدرسے میں ڈال دو، یہ اس کو مولانا کے سپرد کر دو، نہ نہ نہ، جس کا ذہن اچھا ہو، جس کا حافظہ اچھا ہو، جس کی ذہانت ہو، جتنا اچھا ذہن ہوگا اتنی ہی اعلیٰ طریقے سے وہ دین کی خدمت کرے گا۔ ناظرین، یہاں ایک بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ علم صرف آرزو سے، یا ایسے ہی کہیں کہ بس آرزو ہی تڑپ، دل میں طلب ہے، تڑپ ہے، اور کوشش نہ ہو، محنت نہ ہو، تو پھر بھول ہے کہ علم حاصل اسے ہو جائے۔ انما العلم بالتعلم، یہ علم سیکھنے سے ہی ہوگا، یہ سیکھنے سے ہی ہوگا، اس کی طرف ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ جب ہماری کوشش شامل نہیں ہوگی، وقت بھی ہے اس میں، قربانیاں بھی ہیں، قلت بھی آئے گی، علت بھی آئے گی، ذلت بھی آئے گی، مالی طور پہ کمی، ہر چیز کی کمی، یہ بھی آئے گی، اس میں یہ معاملہ آئے گا، بیماری کبھی آڑے آئے گی، کبھی طرح طرح کے انسان کو کچھ ذلت بھی آ سکتی ہے سامنے، لیکن اسے ہمت اپنی برقرار رکھتے ہوئے علم کی طرف، علم کی جستجو میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جب یہ ان چیزوں کا مقابلہ کر لے گا تو پھر وہ ایک مقام اور مرتبے پر پہنچے گا۔ ایسے کوئی آدمی سوچ بنا لے، آرزوی دل میں تڑپ ہے، اب میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا، علم سیکھ جاؤں گا، اس طرح نہیں ہوگا، سیکھنا پڑے گا باقاعدہ۔ حضرات صحابہ کرام علی مردوان کی زندگیوں کو دیکھیں تو کئی اپنی زندگی، پوری پوری وہاں زندگی اسی طرح گزار دی، کھانے پینے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج جب ان کی مرویات پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ان سے جو روایت مروی ہیں سب سے زیادہ مرویات، لیکن ان کی زندگی پڑھے تو صحیح، کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے غشی تاری ہو جاتی تھی، زمین پر تشریف لے آتے تھے، گر جاتے تھے، لیکن علم کے اندر وہ اسی طرح فوکس رہے، اور علم کو فوکس کر کے انہوں نے پڑھتے رہے اور یہی سیکھتے رہے۔ اور ایسے بھی صحابہ کرام علی مردوان کے جنہوں نے دو مل کر پارٹنرشپ کی ہوئی تھی کہ ایک دن آپ کا ہم کام پہ جائیں گے، میں علم سیکھوں گا، آپ یہاں علم مجھے بتائیں گے، اور اس تجارت میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اچھا، پھر وہ کام پر جا رہے ہیں تو وہ دوسرے دن وہ علم سیکھ رہے ہیں، قربان ہے، یہ انداز، یہ سوچیں، یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں جہاں سے علم مل رہا ہے، جہاں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، وہاں اس طرح کے بھی انداز ہو سکتے ہیں۔ آخری بات یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علم سیکھنا کس سے ہے، کیونکہ یہ علم دین ہے۔ انظروا عمن تاخذون دینکم، تم دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، کسی ایسے شخص سے دین حاصل کرنا جو گمراہی کی طرف ہو، بھٹکا ہوا ہو، بے ادبیوں کی طرف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام علی مردوان، اولیاء صالحین کاملین، ان کے بارے میں اس کی گفتگو کیسی ہے، ان کا وہ ادب کرنے والا ہے یا کیا ہے، یہ بھی دیکھیں، امام ابن سرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں قرآن کی ایک دو باتیں آپ سے کروں گا. فرمایا آپ سے نہیں سنوں گا، تم سے نہیں سنوں گا، کیونکہ ان کا تعلق ایسوں سے تھا جو اس وقت گمراہیت میں پڑے ہوئے تھے. تو آج سے لوگوں نے کہا حضرت قرآن کی بات تھی آپ سن لیتے ہیں. فرمایا میں کیوں اس سے سنوں کہ وہ قرآن کا بہانہ بنا کر کوئی ایسی بات مجھے کہہ دے جو میرے دل کے اندر اثر کر جائے. حالانکہ آپ بہت بڑے امام ہیں، علامہ تھے، آپ کے اس طرح کا معاملہ وہ بہت مشکل تھا کہ آپ کے دل پر اس طرح کے اثر آ جاتے، لیکن انہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب اتنے بڑے امام یہاں یہ جواب دے رہے ہیں تو ایک آدھ عام آدمی، لوگ کہتے نہیں ہم تو قرآن کی بات سن رہے ہیں، یہ بات سنیں ان سے کہ جو واقعی صحیح العقیدہ عقیدے کے اعتبار سے درست ہو. ورنہ آپ اگر اس طرح دین سیکھنے لگیں گے تو پھر کچھ اور ہی طرف راہ جو ہے وہ معاذ اللہ نہ نکل آئے کہ جو دین سے ہی دور کرنے والی ہو. تو ہمیشہ دین اہل حق سے، ایسے ہی افراد سے وہ دین سیکھنا چاہیے. اور آج کا یہ موضوع بھی ہمارا علم دین کے لیے نکلنا، سفر کرنا، اور وہ آیت مبارکہ اور اس کا پس منظر اور کچھ یہ حدیثیں یہ عرض کی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی علم دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی روشنی